الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک دو دن میں ماہ مبارک کی آمد ہے تو رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، متقی بنو. اس آیت میں غور فرمائیں، اللہ تعالی روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ روزہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی ہوئی آئی ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، کوئی مشقت کا کام دیا جائے، کسی مشقت کے کام کا حکم کیا جائے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں، تو فی نفسی ہی وہ کام ہلکا ہوتا ہے. جب بہت سارے لوگ مشقت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے ہمت ہوتی ہے. جب پچھلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے تو یہ امت بھی تیار ہو جائے گی. مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے یہ تو فرمایا کہ پچھلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، ان پر بھی روزہ فرض رہا ہے، لیکن پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ ظاہر یہی ہے کہ آدم علیہ الصلات والسلام کی امت سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ہر امت نے روزہ رکھا ہے. جیسے نماز ہر امت میں فرض رہی، کوئی امت نماز سے خالی نہیں رہی، ایسے ہی کوئی امت روزہ سے بھی خالی نہیں رہی. تو یہ اہمیت اور فضیلت کی بات ہے کہ کوئی کام اہم ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے، ایسی تخصیص نہیں ہوتی، اس کو عام کیا جاتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ روزہ سب نے رکھا ہے، مگر وقت میں، تعداد میں، کیفیت میں فرق رہا ہے. اور امتوں کے لیے اور اوقات رہے، تعداد اور گنتی مختلف رہی، اس امت کے اوپر پورا ایک مہینہ روزہ رکھنا ضرور قرار دیا گیا، لیکن پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی. خود حدیث میں ہے کہ پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے، پھر عاشورہ کا روزہ سنت قرار دیا گیا، اس کی جگہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. تو تعداد میں بھی فرق رہا ہے، کیفیت میں بھی فرق رہا ہے. مثلا پچھلی بعض شریعتوں میں روزہ میں جہاں کھانے پینے سے رکنا ضروری تھا، کھانے پینے کی ممانعت تھی، وہیں روزہ میں بولنا بھی جائز نہیں تھا، بولنے کی ممانعت بھی تھی. جیسے حضرت مریم علیہ الصلات والسلام جب ان کے پیٹ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ کے حکم سے آئے تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. اللہ نے ان سے یہ خطاب کیا اور یہ کہا، فکولی وشربی وقری عینا، تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فیما ترا ان من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بس اگر کوئی انسان تمہیں دیکھے اور تم سے پوچھے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، حمل کیسے ٹھہرا ہے، تو تم یہ کہو کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مان رکھی ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مان رکھی ہے، منت مان رکھی ہے، میں کسی سے نہیں بولوں گی. فلن اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے میں گفتگو نہیں کروں گی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شریعت میں روزہ میں بولنے کی ممانعت تھی، لیکن ہماری شریعت میں بولنا جائز ہے، اور بلا وجہ دینی بات بھی نہ کرنا علماء نے اس کو مکروہ تک قرار دیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو تعداد میں، کیفیت میں فرق رہا ہے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر اس امت تک ہر امت میں روزہ فرض رہا ہے. لعلکم تتقون، روزہ اللہ اس لیے دیے ہیں، فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو اور تقوی کا سبق سیکھا جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے یہاں رمضان کی کتنی قدر ہوتی ہے، رمضان المبارک کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہوتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن. فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. شیاطین اور سرکش جنات زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. فرمایا، وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منہا باب، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، برائی سے رک جا. فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے رمضان میں بہت سوں کو آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل صرف پہلی رات کو اور پہلے دن کو نہیں ہوتا، رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں یہ عمل ہوتا ہے. ہر دن اور ہر رات، یعنی پورے رمضان یہ عمل ہوتا رہتا ہے. اس حدیث پاک کی مختصر شرح یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین اور جنات بند کر دیے جاتے ہیں. صفدت الشیاطین و مردت الجن، شیاطین اور سرکش جنات. علماء لکھتے ہیں دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ شیاطین بھی وہی، سرکش جنات بھی وہی، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ عام جنات بند نہیں کیے جاتے. بعضوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں وہ شیاطین بند کیے جاتے ہیں، وہ جنات بند کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے خون میں دوڑتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں، لوگوں کی رگوں میں دوڑتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کو حدیث میں سرکش جنات کہا گیا ہے. عام جنات بند نہیں کیے جاتے. تو سرکش جنات، نافرمان اور جو لوگوں کو بہکانے والے ہوتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے. دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ جب کوئی خاص دن ہوتا ہے اور حکومت اہتمام کرتی ہے کہ اس دن کو منایا جائے، کوئی خاص دن ہوتا ہے اور حکومت اہتمام کرتی ہے کہ اس دن کو جشن کیا جائے، کوئی تقریب کی جائے، اور اس دن کوئی بہت اچھا پروگرام پیش کیا جائے، تو جتنے لوگ خلل ڈالنے والے شرپسند ہوتے ہیں ان سب کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پروگرام کے بعد ان کو کھول دیا جاتا ہے، ان کو باہر کیا جاتا ہے. تو رمضان بھر اللہ تبارک و تعالی ان کو بند کر کے رکھتے ہیں، سرکش جنات کو. پھر سوال ہوتا ہے جب جنات بند کر دیے جاتے ہیں، بہکانے والے نہیں ہوتے، تو لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سرکش لوگوں کی دو قسمیں ہیں، سرکش جنات بھی ہیں، سرکش انسان بھی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیاطین الجن تو بن کیے جاتے ہیں، شیاطین الانس بن نہیں کیے جاتے. جو شیاطین الانس ہیں، جو انسان بہکانے والے ہوتے ہیں، وہ بن نہیں کیے جاتے ہیں، لہذا وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، بہکاتے ہیں. اور دوسری بات، سرکش شیاطین تو بن کیے جاتے ہیں لیکن نفس پر کوئی پابندی نہیں لگتی. جبکہ ایک حدیث میں ہے اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی نفس. نفس پر کوئی پابندی نہیں لگتی. لوگ جو گناہ کرتے ہیں, عام انسان جو گناہ کرتے ہیں, وہ شیاطین الانس سرکش انسانوں کی وجہ سے, اور نفس چونکہ برائی کا عادی ہو کر برا ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے لوگ برائی کرتے ہیں اور انسان برائی کرتا ہے. لیکن پھر بھی بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہم دیکھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ نیک ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, رمضان کا احترام کرتا ہے. یہ سرکش جنات کو قید کرنے کا نتیجہ ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان بھر جہنم کے سب دروازے بند کر دیتے ہیں, کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے ہیں, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, کوئی دروازہ بند کر کے نہیں رکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ علماء لکھتے ہیں, مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے, اللہ کے غصہ کا مظہر ہے, اور جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رحمت کے مہینے میں اللہ اپنی صفت رحمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جس قدر ہو سکے اللہ کی رحمت عام ہو, اللہ تبارک و تعالی کا غضب رمضان میں سامنے نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کرم کی رحم کی بارش برساتے ہیں, جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہوتا ہے, صفت غضب کا ظہور عموماً نہیں ہوتا. اور ایک فرشتہ مستقل ندا دیتا ہے, یعنی ہمیشہ یہ پکارتا رہتا ہے, اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو. یہ صبر کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, غم خاری اور غم گساری کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے, اس لیے آگے بڑھو. اب یہ ندا کام کرتی ہے, لوگوں کی طبیعتیں نیکیوں کی طرف راغب ہوتی ہیں اور طبیعتوں میں نیکیوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. اسی لیے تلاوت کو جی چاہتا ہے, دعا کرنے کو جی چاہتا ہے, اور بھی نیک اعمال کی طرف دل رغبت کرتا ہے. یہ فرشتے کی ندا کا اثر ہے. فرشتہ جو پکارتا ہے اس کی پکار کا اثر ہے. اور حدیث میں ہے, فرشتہ یہ بھی کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ, اے شر کو طلب کرنے والے, برائی کی طرف آگے بڑھنے والے, برائیوں سے رک جا. اس لیے عام برے لوگ رکتے ہو یا نہ رکتے ہو, لیکن جس کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوتا ہے وہ ضرور رکتا ہے, اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. فرمایا اللہ کے بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ آزاد کرتے ہیں, اللہ کے بہت سارے بندے ہیں, اللہ ان کو آزاد کرتا ہے. وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, اور یہ ہر رات ہوتا ہے. تو اس حدیث شریف سے ہم سمجھے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کس قدر عام کرتے ہیں. محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو دوسرا مضمون بھی اس کے ساتھ ہے. شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو رحمت کے فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے دنیا بھر میں پھیلتے ہیں, پھیل کر لوگوں کے دلوں میں نیک کاموں کی رغبت ڈالتے ہیں, نیکیوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو پیدا کیا, اور نفس میں, ہر نفس میں اللہ نے نیک باتوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے, بری باتوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے. سورہ والشمس وضحاها پڑھیے, اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں, والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی, قسم ہے چاند کی, قسم ہے دن کی, قسم ہے رات کی. والنہار اذا جلاها, قسم کھاتے ہوئے آگے کہتے ہیں قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے زمین کی. چھ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ساتویں چیز جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں وہ ہر انسان کی روح ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے ہر انسان کی روح کی, وَمَا سَوَّاهَا, اور اس ذات کی جس نے انسان کی جان کو بہترین پیدا کیا, ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, کیسے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہر نفس میں ہر جان میں اللہ نے نیکی کی بات بھی ڈالی اور برائی کی بات بھی ڈالی. امتحان اسی وقت ہوگا جب طالب علم پرچہ جو لکھتا ہے, جو امتحان دیتا ہے, اس میں کامیابی کی صلاحیت بھی ہو ناکامی کی صلاحیت بھی ہو, وہ محنت کر کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور محنت نہ کر کے ناکام بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نیک بات بھی القا کرتے ہیں اور بری بات بھی ڈالتے ہیں. ایک جگہ اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے, خیر کا راستہ بھی بتا دیا اور شر کا راستہ بھی بتا دیا, دونوں کی صلاحیت بھی رکھی. ایک طرف شیطان آ کے بہکاتا ہے, دوسری طرف اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں, نیک لوگوں کو بھیجتے ہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, فرشتے اترتے ہیں, تو نیکیوں کا انتظام بھی اللہ نے شروع دن سے کیا ہے. اس لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ایک جگہ اللہ کہتے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہاں ہاں ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے, آگے اس کا کام ہے یا تو راستہ پر چل کر شکر گزار بنے یا راستہ سے ہٹ کر نافرمان بنے, یہ اس کا اپنا کام ہے, ہم نے تو اس کو سیدھا راستہ بتا دیا. تو اللہ کے ریف الحمہ فجورہا و تقواہا, قد افلح من زکاہا, بلا شبہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سوار لیا, وہ قد خواب من دساہا, اور تحقیق ناکام ہوا نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا. یہاں دونوں باتیں اللہ نے لکھ دی, قد افلح من زکاہا, اس کو رکھیے اور لعلکم تتقون کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجنے کے بعد انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑے ہیں, انبیاء اللہ نے بھیجے, خاص طور پر ہمارے نبی کو بھیجا, اللہ نے قرآن نازل کیا, نبی کے بعد تربیت کرنے والے علماء کو بھیجا. اللہ تعالی تربیت کا سامان کرتے رہتے ہیں, تربیت کرتے رہتے ہیں, جہاں تربیت کرنے والے ہیں وہیں تربیت کرنے والے اعمال بھی ہیں. نماز ہے جو انسان کی تربیت کرتی ہے, روزہ ہے انسان کی تربیت کرتا ہے, حج ہے انسان کی تربیت کرتا ہے, زکات سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ذریعے سے ہر انسان کی ہر مسلمان کی دینی تربیت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اختیار دے دیا, قد افلح من زکاہا, بلا شبہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سوار لیا. نفس بہت بڑی چیز ہے, اگر سور جائے فرشتوں سے افضل ہے, اگر بگڑ جائے شیاطین سے اس کا درجہ نیچے گرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں, کتنی پیاری دعا ہے, دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا, پروردگار میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کیجیے. معلوم ہوا اگر نفس میں تقویٰ نہیں ہے وہ نفس شیاطین سے گیا گزرا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا, پروردگار میرے نفس کو نفس کا تقویٰ دیجئے، وزکیہا اور میرے نفس کو سوار دیجئے، انت خیر من زکاہا، آپ بہترین سوارنے والے ہیں، نفس کو آپ بہترین سوارنے والے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی روشنی میں، نفس پہلے درجے میں، نفس امارہ ہے، برائیوں کا حکم کرتا ہے. اگر آدمی محنت کرے نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اپنے نفس کی آدمی تربیت کرے، تو نفس امارہ سے اوپر ہو کر، نفس امارہ سے بچ کر نفس لوامہ ہوتا ہے. نفس امارہ، اللہ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری اور پاکیزہ قرار نہیں دیتا. کیوں؟ نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہی ہے. لیکن فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اگر آدمی محنت کر کے خیر کے اعمال کو کرتا رہے کرتا رہے، آگے چل کر وہی نفس نفس لوامہ بنتا ہے. نفس لوامہ کا مطلب ہے کہ جب کبھی اس سے کوئی برائی ہوتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، اللہ کی نعمتیں تو کھاتا ہے، اللہ کا تو حکم عدولی کر رہا ہے، نفس اس کو ملامت کرتا ہے. اگر اور تربیت کرے اور تربیت کرے، یہی نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جا خوش ہو کر، تو راضی اللہ سے، اللہ تجھ سے راضی، راضیہ مرضیہ. نفس کی یہ قسمیں ہیں، علماء نے قرآن پاک کی روشنی میں یہ باتیں بیان کی ہیں. تو نفس کی تربیت روزہ سے ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی تربیت کر لی وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا. یعنی رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن روزے سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ ہماری تربیت کیوں نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے ہیں روزہ تقویٰ سکھانے کے لیے آتا ہے، تقویٰ کا سبق دینے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کیوں نہیں ہو پاتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بمشکل پیٹ کا اور منہ کا روزہ رکھتے ہیں، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتے، کانوں کا روزہ نہیں رکھتے، زبان کا روزہ نہیں رکھتے، اپنے دل کا روزہ نہیں رکھتے. جبکہ یہ طے کر لیا جائے آج ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری زبان سے غیبت نہیں ہوگی، ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، اور اپنے کانوں سے غیبت نہیں سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے، میوزک نہیں سنیں گے، اپنے دل کو، دماغ کو اور اپنے ہاتھ پیر کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، ایک ایک عضو کی حفاظت کریں گے، تو یہاں سے تقویٰ ہوگا. روزہ واقعی تقویٰ کا سبق دے گا، روزہ سے تقویٰ پیدا ہوگا، اور جو تقویٰ پیدا ہوگا وہ سال بھر کام آئے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی آگے رمضان نصیب کریں گے، جو کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، وہ آگے کے رمضان میں دور ہو جائے گی. اس طریقے سے انسان ترقی کرتا جائے گا اور گناہوں سے بچتا جائے گا. لیکن ہماری حالت بہت بری ہو جاتی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم ایک معاشرہ کی پابندی کرتے ہوئے، رواج کی پابندی کرتے ہوئے عموماً روزہ رکھتے ہیں. جہاں ہم بھوکے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، شدید گرمی میں کمرہ بند ہو، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو، شدید گرمی میں کمرہ بند ہو، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو، کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن ایک روزے دار وہ ہوتا ہے کہ ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں ڈالتا. کیوں؟ سمجھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جہاں اس نے اتنی تربیت کر لی تو اس کے لیے یہ بھی آسان ہے، وہی عہد کرے، پروردگار جہاں تو نے مجھے کھانا پانی سے بچنے کی توفیق دی ہے، غیبت سے، گالی سے، جھوٹ سے اور گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے دے. جہاں اللہ سے مانگے گا اللہ دعائیں قبول کریں گے. اسی لیے تو آتا ہے کہ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت اللہ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا ہر افطار کے وقت میں آدمی ایک دعا مستقل اللہ سے مانگتا رہے، اے اللہ مجھے میرے روزے سے تقوی نصیب فرما دے اور میرا روزہ ایسا ہو جو میرے نفس کی تربیت کر دے، تو اس کی نفس کی تربیت ہو جائے گی، قد افلح من زکاہ میں اس کا شمار ہو جائے گا. تو روزہ تربیت کے لیے آتا ہے، اس لیے تقویٰ کا سبق ہم کو سیکھنا چاہیے اور ہر ہر روزہ سے ہماری ترقی ہوتی رہے. اور جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو ہم خاص طور پر ادا کریں اور خاص طور پر بہت پاکیزہ روزہ رکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری روحانی تربیت کیسی ہوتی ہے، روزہ ہم کو کتنا اچھا سبق دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ روزہ کی رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین.